الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتوا البيوت من أبوابها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أو كما قال صلى الله عليه وسلم رمضان المبارك گزرنے کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے خیال یہ تھا کہ لوگ نہیں آئیں گے کہ رمضان میں اتنا کچھ سن لیا ہے کہ ایک مہینہ ناغا کریں گے لوگ کہتے ہیں کہ سنتے رہتے ہیں علماء سے تھک جاتے ہیں تو میں نے جھانک کے دیکھا تو پتا چلا کہ پبلک پہنچی ہوئی ہے پہلے سے ہی ورنہ ارادہ یہ تھا کہ یہ جمعہ صرف نماز پڑھی جائے بیان کا ناغہ کیا جائے عید کی چھٹیوں میں مولوی صاحب کو بھی تو چھٹی ملنی چاہیے نا عید کی تو مولوی صاحب کی چھٹی یہی ہے کہ بیانات کا ایک دو ہفتے ناغہ کر لیا جائے لیکن وہ ایک شعر ہے نا مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا تو جب لوگوں کو دیکھا تو اندازہ ہو گیا کہ چھٹی کا کوئی آپشن نہیں ہے اس لیے ارادہ کیا ہے کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں باتیں تو بہت ہو چکی ہیں دعا کرنا چاہیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ عمل کی توفیق دے ایک بہت اہم موضوع جس پر شاید ابھی تک میں نے بیان نہیں کیا آپ لوگوں کے حوصلے کو دیکھ کر جذبے کو دیکھ کر خیال ہوا کہ اس موضوع پر بیان کروں گا حوصلہ جذبہ یہ کہ ماشاءاللہ رمضان میں بیانات بھی سنے عبادت بھی ہوئی مگر چھٹی آپ لوگوں نے نہیں کی پھر سارے پہنچ چکے جمعے کا بیان سننے بڑا حوصلہ ہے ماشاءاللہ مولویوں کی سنتیں ابھی بھی اس دور میں اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے یہ تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں تو اس زمانے میں تو اللہ کا نام کوئی لے گا تو اس کی ایف آئی آر کٹوا دیتے ہیں تو اس زمانے میں پھر آپ پہنچ گئے ماشاءاللہ اللہ کا نام لینے کے لیے اور اللہ کی بات سننے کے لیے یہ بڑے حوصلے کی بات ہے جس موضوع پر بیان کا ارادہ ہے وہ ہے اکرام مسلم جو معذرت کے ساتھ دینداروں میں ذرا کم پایا جاتا ہے اور دنیا داروں میں زیادہ پایا جاتا ہے باقی ساری چیزیں دینداروں میں زیادہ ہیں دنیا داروں میں کم ہیں لیکن جو اکرام مسلم ہے نا اکرام مسلم بلکہ اس کو مزید وسعت دے انسانیت کا اکرام تو وہ دینداروں میں ذرا کم ہے اور بے دینوں میں زیادہ نظر آتا ہے نظر آتا ہے واللہ عالم، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، دلوں کے حالات جو اوپر اوپر کا ان کا ذرا ایٹیٹیوڈ ہے وہ ذرا اچھا ہوتا ہے دیکھنے میں، یقین نہ آئے تو ابھی پارکنگ کا نظام دیکھ لیے گا، جو جمعے میں جو نمازی بھائی آئیں گے نا، نمازی بھائی گاڑیاں جس ترتیب سے کھڑی کریں گے اور بائک موٹر سائیکلیں جس ترتیب سے کھڑی کریں گے تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ماشاءاللہ نمازی بھائیوں کو اللہ نے بہت سے، معذرت کھڑی کھڑی سنا رہا ہوں، میں خود بھی اس میں داخل ہوں، نمازی بھائیوں میں تو میں بھی داخل ہوں، تو وہ پارکنگ کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ نمازی بھائیوں کو اللہ نے سلیقہ بہت دیا ہے۔ تراوی میں جو لوگ تشریف لاتے تھے اس طرح سے موٹر سائیکلیں پارک کرتے تھے، گاڑیاں پارک کرتے تھے کہ گاڑی کے گزرنے کی جگہ نہیں رہتی تھی، اور بعض جو بہت خیال کرتے ہیں وہ موٹر سائیکل اس طرح سے پارک کرتے ہیں، گاڑی والے جو ہے نا وہ تو پھر بھی تھوڑا دیوار سے لگا دیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ کسی گاڑی کو گزرنے میں تکلیف نہ ہو، بلکہ اس لیے کوئی بھیڑتا ہوا نہ چلا جائے، صحیح ہے نا، گاڑی ہے ٹچ کر دیے تو ایسی بیڑا غرق نہ ہو جائے گاڑی کا، وہ اس نیت سے۔ موٹر سائیکل والوں کو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، زیادہ زیادہ پیچھے کی جو بیک لائٹ ہے وہ ٹوٹے گی نا، 20-25 روپے میں لگ جائے گی دوبارہ، تو وہ اس طرح سے بائک کو پارک کرتے ہیں کہ اگر گاڑی گزرنے کا راستہ رہے بھی تو بھی اتنی مشکل کہ وہی شخص گاڑی گزار سکتا ہے جو موت کے کنویں میں گاڑی چلانے کا عادی ہو، وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے نکال لے گا وہ، اور ٹرن کرنے کی، گلی میں مڑنے کی جگہ تو رہتی نہیں ہے۔ سال رمضان میں چونکہ رش تھا، آواز آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ گونج رہی ہے آواز، کافی آ رہی ہے سمجھ میں؟ رمضان میں بہت اس کا مشاہدہ ہوا کہ وہ بیچارہ ہارن بجا رہا ہے، کس کی گاڑی ہے، کس کی بائک ہے، تو گھمانے کی جگہ نہیں ہوتی، تو بھائی آپ کے پاس پارک کرنے کے لیے جو جگہ ہے تو آپ دیوار کے ساتھ جتنا چپکا سکتے ہیں موٹر سائیکل کو چپکائیں، صرف یہ نہ دیکھیں کہ گاڑی گزر جائے گی، نہ نہ نہ، بلکہ یہ دیکھیں آسانی سے گزر جائے گی، اس کو بھی اکرام مسلم کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ تو موٹر سائیکل پارک کریں دیوار سے بالکل چپکا کے، جتنی گنجائش ہو، جگہ نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، گاڑی کو پارک کریں بالکل چپکا کے۔ یہ مسئلہ پہلے بھی کئی دفعہ مسجد سے بتایا گیا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا اس پہ۔ تو اسلام نے اکرام مسلم پر بہت زور دیا ہے، بہت زور، اور جتنا زور اسلام نے دیا دنیا کے کسی مذہب میں، کسی قانون میں اتنی تاکید نہیں ہے، یاد رکھیں، بہت زیادہ تاکید ہے اسلام میں اس کی۔ لیکن جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چیز نمازی بھائیوں میں کم نظر آتی ہے اور دینداروں میں کم نظر آتی ہے، سوائے چند بزرگوں کے، چند علماء کے جن کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا اور ابھی بھی ہیں الحمدللہ ہمارے اکابر جن کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس میں جو آج کل کوتاہیاں ہوتی ہیں اور شریعت نے جو تاکیدات کی ہیں، انشاءاللہ وہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے خود بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو ساری حدیثیں اور ساری تعلیمات ایک طرف، جب کسی کے بے اکرامی کا دل چاہتا ہے نا غصے میں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی برداشت ہے۔ اور چلو وہ تو غصہ ہے، بغیر غصے کے تو کم از کم اکرام مسلم ہو جائے نا، جب عام حالات میں تو غصہ نہیں ہوتا انسان میں، اس میں بھی بے اکرامی ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام کی اتنی ترغیب دی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعے کی جب نماز پڑھنے آؤ، حدیث کا مفہوم ہے، چونکہ جمعہ کے دن مجمع زیادہ ہوتا ہے، مجمع زیادہ ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے مت بڑھو۔ جو آدمی آرام سے بیٹھا ہوتا ہے نا، पीछे से उसको एक टांग नजर आए फलांगती हुई अपने ऊपर से, ऊपर से भी नहीं बल्कि कंधे से, तो उसे अपनी तौहीन महसूस होती है। होता कुछ भी नहीं है, वो जो फलांगने वाले की टांग ना इसके मुंह पे लगी है भाई, या तो उसने किक मारी हो ना खींच के, या इसके कंधे पे मार दियो, ऐसा भी नहीं होता। सिर्फ क्या कर रहा है, फलांग रहा है। इसमें जिसकी गर्दन को फलांगा जा रहा है, जिसके कंधे को फलांगा जा रहा है, उसे तकलीफ नहीं होती। तकलीफ से मुराद जिस्मानी अजियत नहीं है, बेइकरामी है, उसकी तौहीन है। तभी गुस्सा आता है आमतौर पर, भाई क्या कर रहे हो। अब अगर यूं करके देखे ना फलांगने वाले को गुस्से से, तो वो आपको ताज्जुब से देखने लगेगा, क्योंकि वो नमाजी भाई है, वो आपसे ज्यादा पक्का नमाजी है, तो वो आपको देखेगा गुस्से से कि भाई क्या मैंने लात मुंह पे मार दी आपके, है भाई मैंने कोई घुटना मार दिया आपके मुंह पे, आपके सारे पुर्जे अपनी जगह सलामत हैं, जैसे पहले थे वैसे ही हैं, तो गुस्सा क्यों आ रहा है। बजाय इसके कि आपको उस पे गुस्सा आए, उसको आप पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे में किसी के कंधे को फलांगने की इजाजत, बोलो भाई, नहीं थी। इससे मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अखलाक चाहते हैं अपनी उम्मत से, क्या अखलाक चाहते हैं। लिहाजा आपने आगे गुजरना हो, जगह खाली है, पहली बात तो कि पीछे वाले को चाहिए कि आगे आके बैठ जाए, नहीं बैठ रहा वो, उसको मना किया डॉक्टर ने हिलने से, तो आप क्या करें, उसको थोड़े सा रिक्वेस्ट कर दें कान में कि भाई थोड़ी से साइड पे हो जाओगे, मैंने आगे जाना है। समझ रहे हैं, मोहब्बत के साथ। ये नहीं कि अंधे हो, नजर नहीं आता आगे जगह खाली है। तो मेरे भाई इससे बेहतर था कंधा फलांग लेते, क्या ख्याल है। वो इतनी बेइकरामी नहीं थी, जो इस स्टाइल में बात करने में जो बेइकरामी होगी, बरहल नहीं आ रही बात समझ में। तो उसे क्या कहें, भाई जरा जगह आगे खाली है, प्लीज। इंग्लिश में और भी दो चार अल्फाज हैं मुझे प्लीज के अलावा, और क्या कहते हैं भाई, काइंडली, काइंडली आप थोड़ा सा आगे हो। उर्दू तो समझ में नहीं आती ना, बराहे मेहरबानी, वो डिक्शनरी खोल के देखेगा इसका मतलब क्या है बराहे मेहरबानी। तो प्लीज काइंडली थोड़ा सा आप आगे को, पंजाबी में कहेंगे बढ़ जाए, आगे को बढ़ जाओ, ठीक है, बढ़ जाए कहते, क्या कहते पंजाबी में, थोड़े नेड़े नेड़े हो जाओ। तो जिस जबान से भी आपका ताल्लुक है, उसमें भी जो भी शाइस्ता अल्फाज हैं, वो अल्फाज उर्दू में देखो, शाइस्तगी बहुत है। उर्दू जबान को बर्बाद मत करो, उर्दू जबान जो बनी है ना, बनी है ये, हर जबान बनती है ना जिस कौम में, उस कौम के जो अपना कल्चर है, उसके असरात उस जबान के अल्फाज में आते हैं। समझ रहे बात को, जैसी कौम होगी उसकी जबान के अल्फाज भी वैसे ही। जैसे वो किसी बलोची ने, मकरानी ने किसी से कहा, बड़े तमीज से बात करो, ये क्या आप जनाब लगा के रखी हुई है। तो मकरानी कौम है, माशाल्लाह ताकतवर होते हैं, मजबूत होते हैं, मार धाड़ में तेज होते हैं, तो उनकी जबान में ये कल्चर ये नजर आता है। उनके आप जनाब से बात करना ये उनकी रिवायात नहीं है, क्योंकि वो लड़ने वाले लोग हैं, तो वो अड़े अबे तबे अड़े तड़े से बात करते हैं। वो रिश्ता भी लेने जाएंगे ना, तो इसी तरह अड़े अपनी बेटी से हमारा शादी करो, ठीक है। वो कर देगा, कहेगा बड़ी तमीज से बात की है भाई इसने। हम जाएंगे तो पहले लुगत में देख के जाते हैं भाई किस तरह बात की जाती है, सीख के जाते हैं। तो ये जो उर्दू जबान है ना, उर्दू उर्दू, ये होता है ना एक मेड इन जापान, एक चीज जापान की बनी हुई, एक चाइना की बनी हुई है। तो उर्दू जो है ना, ये जो ऊंचे शाही खानदान के लोग थे हिंदुस्तान में, बादशाहों का जो कल्चर था, बहुत अदब तमीज, बादशाहों से बात करने के लिए बहुत तमीज चाहिए थी उस जमाने में। वादब होशियार हजरत तशरीफ ला रहे हैं, इस तरह के जो अल्फाज हैं। तो ये उर्दू जबान शाही खानदानों में पैदा हुई है, इसलिए इस जबान से ज्यादा शाइस्तगी मेरी मालूमात के मुताबिक, मैं कोई इतना बड़ा لغت کا عالم نہیں ہوں, اس زبان سے زیادہ ادب و آداب کسی زبان میں نہیں, حتیٰ کہ عربی میں بھی نہیں ہے. عربی میں بلاغت ہے, بلاغت, لیکن ادب و آداب, ادب و آداب یہ اردو میں زیادہ ہیں, اردو میں زیادہ. اس کی مثال دیکھیں, اردو میں کسی سے بات کرنی ہو بدتمیزی سے, کوئی چیز پکڑانی ہو تو لو لے پھڑ لے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں, پکڑ اس کو, اور یا لے یہ لے بھائی, اور تھوڑا سا اس میں ادب کا تڑکا لگانا ہو تو لو, اس میں تھوڑا سا ادب زیادہ ہے. مزید اور اکرام کرنا ہے سامنے والے کا آپ نے تو لیجئے, کیا کہیں گے آپ, لیجئے. اور مزید اس میں آپ چاہتے ہیں کہ ادب تمیز کا تڑکا لگایا جائے تو لیجئے گا, یہ لیجئے گا. اور اس میں ادب کے ساتھ محبت بھی شامل کرنی ہے. نہیں آئی بات سمجھ, کہ وہ لینے پر مجبور ہو جائے, جو تحفہ آپ اسے دینا چاہتے ہیں اس نے دیکھ لیا کہ ادب تمیز تو بہت ہے بھائی اس میں, لیجئے گا, کتنی اچھی زبان ہے, ماں باپ نے بہت اچھی تربیت کی, یہ لیجئے گا. اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسے اس کو محبت سے ایک چیز دوں کہ یہ ادب بھی ہو اور یہ لینے پر مجبور, تو آپ کہیں گے لیجئے نا. نہیں یاری بات, لیجئے. اگر بیوی شوہر سے اس اسٹائل میں بات کرنے لگے گھر میں, کھائیے نا, ٹھیک ہے, کھانے کا دل چاہے گا نہیں چاہے گا, آپ لوگ کا نہیں چاہے گا بھائی, ہمارے گھر والے کر کے یہ کھائیے نا, کریلے بھی پکے ہوئے ہو آدمی کھا لے, اگر کریلے بھی پکے ہوئے ہو نا کڑوے, اگر لوگوں کی بیویاں اس انداز سے بات کریں کہ کہتے کھاؤ کھا لے, پنجاب میں چلے گا کھاؤ, کھا کے بڑا یہاں سے, اور تھوڑا سا ادب, کھاؤ, کھائیے, کھائیے گا, کھائیے نا, کھائیے نا, آپ پلیز ہمارے ہاں آئیے نا, آدمی چل پڑتا, اسی وقت چل پڑتا ہے اس کے ساتھ. تو یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے, ایک مثال. تو اردو زبان میں بڑی شائستگی ہے, آپ انگلش کو سیکھیں, آپ کو انگلش میں یو ہے, یو ہر ایک کے لیے کیا ہے, اردو میں پہلے تو پھر تم اور پھر آپ, سمجھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ جناب بھی لگاتے ہیں, آپ جناب کیا کر رہے ہیں آج کل. تو انگلش کا صرف یہ نہیں, عربی میں بھی انتا ہر ایک کے لیے کیا ہے, انتا. عربی کی الگ خصوصیت ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, بلاغت اس میں بے پناہ ہے, لیکن اردو زبان بنی ہی ان لوگوں میں ہے جو ادب و آداب کو فروغ دینا چاہتے تھے, اس لیے اردو کے الفاظ میں بہت شائستگی ہے, بہت شائستہ. یہ شائستہ لفظ دیکھ لیں کتنا شائستہ ہے, ہندی میں اس کو ہندوؤں نے بگاڑ بگاڑ کے پتہ نہیں کیا بنا دیا. ثواب کو پننا کہتے ہیں, پننا ہندی میں, پننا ملے گا قیامت کے دن, پننا ہی لفظ ہے, کچھ اور ہے پتہ نہیں, سنا ہے میں نے کسی سے واللہ عالم. تو اس لیے اس زبان کو نہ بگاڑیں, اس میں بھی اکرام مسلم ہے, اردو زبان میں, اردو زبان میں بھی اکرام مسلم ہے. تو اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ بچے گھر میں تمیز سے بات کرنا سیکھیں, ان کو سکھائیں بیٹا ایسے بات کرتے ہیں, بیٹھیے, کھائیے, جائیے. بیویوں کو بھی یہ لینگویج سکھائیں, بیویوں کو سکھائیں کہ ہم تمیزدار لوگ ہیں, گھر میں ہم یوں نہیں بات کرتے, جاؤ جائیے. کتنا اچھا لگتا ہے جب گھر میں بیوی اس اسٹائل میں بات کرے, بیٹا وین آئی ہوئی ہے بیٹھ جائیے وین میں جا کے, اور جو بد اخلاق عورت ہوگی ایک لات مارے گی اس کو, گھر سے نکالے گی, دفاؤ بڑھ جا جا کے وین میں, گھنٹے سے کھڑی ہوئی ہے, پونپ پونپ کر رہی ہے, مجھے تو اس اسٹائل میں بات پوری طرح آتی نہیں ہے نا, تو الفاظ تھوڑے دائیں بائیں ہو جائیں گے. تو ان کو سکھائیں, یہ بھی اکرام مسلم ہے, اچھی اچھی زبان میں بات کرنا, اچھے لب و لہجے میں بات کرنا. تو اللہ نے ہمیں اردو دی ہے, شاعر نے کیا نا کہ تیرے لہجے کی سختی کو میں الفت سے بدل دیتا, میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو سکھا دیتا. تیرے جو لہجے میں ترشی ہے نا, شاید اپنی بیوی کو سمجھا رہا ہے کہ تیرے جو لہجے میں ترشی ہے میں اسے محبت سے بدل دیتا, میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو سکھا دیتا. تو اردو زبان سے بھی محبت کو فروغ ملتا ہے. مشہور ہے کہ دنیا میں محبت کو فروغ دینے والی زبان وہ اردو ہے. تو یہ بھی اکرام مسلم ہی سے اس کا تعلق ہے, گھر میں اردو کو رواج دیں, اس سے بھی آپس میں محبت پیدا ہوگی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھا پھلانگنے سے منع کیا. تو طریقہ کیا ہے, آئے اس کو بولے بھائی تھوڑا سا راستہ دے دے, یہ نہیں کہے کہ آگے اگر آپ نے کہنا بھی ہے تو ذرا حضرت آگے تشریف لے جائیے, آگے جگہ خالی ہے, ایسے بات کریں. میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا ٹرین میں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ زبان سے کتنا فرق پڑتا ہے الفاظ سے. تو میں جب فیصل آباد پہ پہنچا تو میرے ساتھ چونکہ مستورات بھی تھیں گھر کی, پردے کا مسئلہ تھا کہ ظاہر ہے اس بوگی میں ہم کسی مرد کو نہیں آنے دے رہے تھے. تو فیصل آباد والوں کے بارے میں سنا, وہ ماشاءاللہ ان کی جو زبان ہے ماشاءاللہ بڑی زبردست ہوتی ہے فری سٹائل میں. تو ایک صاحب تھے پڑھے لکھے لگ رہے تھے, پینٹ شرٹ میں تھے اور لگ رہے تھے کسی تعلیم یافتہ ادارے سے ان کا تعلق ہے. تو جیسے ہی آئے میں نے ان کو کہا کہ یہ سیٹ پہ نہ بیٹھیں, یہ مستورات کی ہیں, یہاں پردے کا مسئلہ ہے تھوڑا سا. تو دیکھو ایک طریقہ, میں خدا نخواستہ فیصل آباد والوں کی برائی نہیں کر رہا, بہت اچھے لوگ ہیں, ہمارے بھی جان پہچان والے ہیں فیصل آباد میں, بہت اچھے اخلاق ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, کیونکہ اس قسم کے اخلاق کراچی میں بھی ہر جگہ ہیں. واقعہ چونکہ فیصل آباد کا ہے اس لیے یہ بات سامنے آ گئی. تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں نہ بیٹھیے, یہ ذرا مستورات کا وہ ہے تو آپ تھوڑا سا ادھر چلے جائیے. تو جواب میں ساڑیاں ٹانگیاں ٹوٹیاں نہیں آ صحیح ہے, ہماری ٹانگیں ٹوٹی ہوئی نہیں ہے, ہم کھڑے ہو گئے سفر. انہوں نے ایک عجیب لفظ کہا جو مجھے یاد نہیں, پتہ نہیں کھلوتے ہو گئے سفر کر لیں گے ہم. تو ساڑیاں ٹانگیاں ٹوٹیاں, ہماری ٹانگیں ٹوٹی ہوئی نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کے سفر نہ کر سکے. دیکھو یہ بھی سٹائل ہے, اگر وہ کہہ دیتے کہ آپ بے فکر رہے مولوی صاحب سیٹ کا کرایہ آپ نے دیا ہے ہم نے نہیں دیا, اور اگر مستورات کا مسئلہ ہے پردے کا مسئلہ ہے کوئی بات نہیں بھائی, بے فکر رہے آپ دوسری بوگی میں چلے جائیں گے, کھڑے ہو کے سفر کر لیں گے. تو کیسے الفاظ. ایک اور صاحب کھڑکی سے اسٹیشن پہ اوپر چڑھنے لگے, میں نے ان کو بولا کہ یہاں نہ آئے. اوے تو کراچی دا مولوی ہے, فوراً جواب میں کیا کہا, اوے تو کراچی دا, نہیں یاری بات, یہ میں بتا رہا ہوں اکرام مسلم. اوے تو کراچی دا مولوی ہے, میں نے کہا جی, کہنے پھر توڑا قصور نہیں ہے, پھر توڑا قصور. دیکھو بد اخلاقی وہ کر رہا ہے اور ڈال کس پہ رہا ہے, مطلب یہ تو کراچی کا مولوی ہے پھر تو تجھے تمیز سے بات کرنے کا سلیقہ ہے ہی نہیں. اب بتاؤ تمیز سے بات کون کر رہا ہے بھائی, ہے بھائی. میں اس سے درخواست کر رہا ہوں کہ بھائی پلیز بے پردگی کا مسئلہ ہے, آپ یہاں نہ چڑھیں. اصل میں تو مجھے یہ بھی اختیار تھا, میں زبردستی دھکے دے کے ہٹا دیتا اس کو, کیونکہ ہم نے ڈبہ ہم نے بک کرایا ہے, پیسے ہم نے دیے. لیکن عجیب اسٹائل ہے بھائی, ہم تمیز سے بات کر رہے ہیں اپنا جائز حق, اور جواب میں تانا کیا مل رہا ہے, تو کراچی کا مولوی ہے. میں نے اقرار کیا کیونکہ میں کراچی ہی کا تھا, میرا دل چاہ رہا تھا میں بول دوں نہیں میں سیال کوٹ کا ہوں, جس اسٹائل سے اس نے پوچھا نا میرا کراچی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اوے تو کراچی دا مولوی ہے, میں نے کہا جی توڑا قصور نہیں ہے, صحیح کہ کراچی میں سب اسی طرح ہی ہوتے. تو یہ اکرام مسلم. دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کا اکرام, اس کے لیے ایک اور ترغیب دی. جمعہ کے دن مجمع زیادہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو شخص جمعے کی نماز پڑھنے آئے فلیغتسل, اسے چاہیے کہ پہلے بولیے بھائی غسل کرے. صحابی فرماتے ہیں کہ اس لوگ مزدور پیشہ تھے, نہائے بغیر جمعے کی نماز پڑھنے آ جاتے تھے, جس سے بعض دفعہ پسینے میں سے تکلیف ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ جمعے کی نماز غسل کر کیے بغیر مسجد میں حاضری نہ دو. اس کا بنیادی مقصد کیا ہے, تاکہ لوگوں کو تکلیف, آپ کے پسینے کی بدبو سے آپ ساتھ والے کو تکلیف نہ ہو. امام احمد ابن حنبل کا مذہب ہے رحمہ اللہ تعالی کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے, نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے. اور دیگر ائمہ کا مذہب کیا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے، نہیں کریں گے خلاف سنت، لیکن اگر آپ کے پسینے سے میں بدبو پیدا ہو گئی تو پھر واجب ہے، کیونکہ مسلمان کو تکلیف سے بچانا فرض ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو اتنی سی تکلیف برداشت نہیں کی ہے کسی مسلم کو کہ آپ کے پسینے کی بو اس کی ناک میں جائے، اور یہاں سگریٹ کے دھوئیں پھینکے جاتے ہیں، بس میں آپ کسی کے ساتھ سفر کریں سگریٹ پی رہے، بھائی تو سگریٹ کا عادی، ہم تھوڑی عادی ہیں، اور سگریٹ کا ایک دھواں تو وہ ہوتا ہے جو وہ اپنے پیٹ میں لے کے جا رہا ہے، وہ پھر بھی تھوڑا سا نیٹ کلین ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو اپنے پھیپڑوں سے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ شامل کر کے نکال رہا ہے، وہ زیادہ گندا ہے، وہ آپ کو پلا رہا ہے، سگریٹ پینے والا خود اچھا اچھا، اور یا تو بولو بھائی یہ سگریٹ مجھے ہی دے دے، تو جو والا تو پی رہا ہے وہ میں بھی وہی پیوں گا، کیا خیال ہے؟ وہ تو فلٹر ہو کے جا رہا ہے نا، سگریٹ کا جو ہے وہ تو فلٹر ہو کے اس کے پھیپڑوں میں جا رہا ہے، اور آپ کے پھیپڑوں میں نہ صرف یہ کہ کوئی فلٹر نہیں لگا ہوا، بلکہ اس کا جو اپنا اندر کا گند ہے نا وہ بھی آپ کے پھیپڑوں کے اندر۔ تو سگریٹ پینا ایک تو ویسے ہی اچھا عمل نہیں ہے، کسی نے پینا بھی ہے تو اس کا خیال کرے کہ اس کا دھواں دائیں بائیں نہ جائے، لہذا پبلک پلیسز ایسی جگہ جہاں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے اس میں علماء بتاتے ہیں کہ سگریٹ پینا جائز نہیں ہے، ویسے بھی کوئی سگریٹ پینا اچھا کام نہیں ہے، مجمع میں پینا اور زیادہ گناہ کی بات، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خیال کیا ہے کہ مسلمان کا اکرام کیا جائے، تکلیف سے بچایا جائے۔ ایک اور بات، اب دیکھیں اتنی تو تکلیف سے بچایا جا رہا ہے، اور پارکنگ میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ یقیناً اس سے زیادہ ہوتی ہے، جب آپ غلط پارکنگ کرتے ہیں، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس میں تو کھڑا ہوا ہے ہارن بجا رہا ہے، پتہ نہیں نمازی بھائی کتنی دیر لگائیں گے نماز میں۔ تیسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کچا پیاز کھائے فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے مسجد کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ کیوں؟ کچے پیاز میں کیا ہوتی ہے؟ بدبو، جب آپ کھائیں گے تو سانس میں ایک بو پیدا ہوتی ہے، بہت معمولی سی بو ہے، بسا اوقات پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیال کیا ہے کہ اس بو سے بھی تکلیف، بولیے تو بھائی کتنی باتیں ہو گئیں، تکلیف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب ایک تھال میں مشترک طور پہ کھجور کھائی جائے، کھجور اس زمانے میں چونکہ زیادہ کھائی جاتی تھی اس لیے مثال کھجور کی، تو ایک وقت میں ایک آدمی ایک سے زیادہ کھجور، بولو بھائی جملہ مکمل کر دیا کرے نا، ایک سے زیادہ کھجور نہ اٹھائے۔ کھجور کتنی معمولی سی چیز ہے، لیکن بعض دفعہ اس سے بھی سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، چھ چھ اٹھا کے دکھا ایک رہے ہیں، اکٹھی گھٹلیاں یہاں جمع ہو رہی ہیں ساری، آخر میں گھر جا کے تھوک دیں ساری، کیونکہ وہاں تو نہیں نکال سکتے نا، پتا چلے گا اتنی کھا گئے، کیونکہ اس میں بھی بے اکرامی ہے کہ جتنا آپ کو شوق ہے نا کھانے کا، سامنے والے کو بھی اتنا ہی شوق ہے، جب وہ ایک ایک دانہ اٹھا رہا ہے ایک ٹائم پہ تو آپ چار چار کیوں اٹھا رہے ہو بھائی؟ اگر آپ نے دو اٹھانا شروع کر دیے تین، اس کو بھی جوش آ گیا، وہ چھ چھ، تو کیا لگے گا دیکھنے والا، کیا سمجھے گا یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، ان کو کھانے کی تمیز ہے کیا؟ لوگ کیا سمجھیں گے ان کو کھانے کی تمیز نہیں ہے، کھانے کی تمیز نہیں ہے۔ اور جو آدمی کھانے کے برتن میں دوسرے کا حق مارتا ہے، اتنی برداشت نہیں ہے کہ ایک کھجور دوسرے کے لیے چھوڑ دے، تو وہ جب وراثت تقسیم ہوگی تو بہنوں کے ایک ایک کروڑ کی جائیداد ان کو دے گا، ہے بھائی؟ وہ تو کوشش کرے گا کہ وہ بھی کھا لوں میں، جس میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ سالن میں ایک بوٹی پڑی ہوئی ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، میں اکرام کر کے دوسرے کو کھلا دوں، خود رہنے دوں، تو وہ وراثت دے گا بہنوں کی؟ بچپن سے یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ بیٹا، بچوں کو سکھایا جاتا ہے، بچوں کو دیکھو اپنے جو بیٹے ہیں نا، بیٹے جو چھوٹے بچے ہیں، एक ही होगा लेकिन भारल है तो ना, एक बेटी एक बेटा, आजकल इससे ज्यादा की कोई मिसाल ही नहीं नजर आती सिवाय चंद एक में। तो उनको सिखाया करो बेटे को कि बेटा ये तुम्हारी बहन है, जब सालन में गोश्त कम हो तो कोशिश किया करो तुम्हारी बहन खा ले और तुम बोले ना भाई भूखे रह लो। माँ बाप बचपन से बेटे को बेटी पे तरजीह देते हैं, ये मैंने मुशाहिदा किया है। बेटे को किस पे तरजीह देते हैं? बेटी पे। इससे बच्चे में बचपन से तकब्बुर पैदा होता है कि मेरा हक ज्यादा है इसका कम है, लिहाजा बड़े होकर भी वो बहन का ख्याल नहीं करता बल्कि उसकी जायदादें जब्त करता है। अगर उसे ये बताया जाए कि इसको खिलाना सीखो, इससे खाना ना सीखो, तो जब बचपन से ये तरबियत होगी जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, तो बड़े होकर फिर मुसलमान किसी पर जुल्म और ज्यादती नहीं करेगा। वो बंदूक के जोर पे लोगों से मोबाइल नहीं छीनेगा, उसने तो बचपन में अपने हिस्से का खाना दूसरे को खिलाया है। और इतना अगर हौसला नहीं है कि अपने हिस्से का खाना दूसरे को खिलाओ तो कम से कम दूसरे के हिस्से का तो ना खाओ, बराबर बराबर मामला कर लो कि भाई बर्तन में इतनी खजूरें हैं मैं एक दाना उठा के खाऊंगा, दो एक वक्त में नहीं खाऊंगा। कितना कैसी कैसा अदब सिखाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खजूर कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो खजूर जैसी कमतर चीज में बराबरी करेगा तो वो जब बड़ी बड़ी जायदादों का कारोबार का मामला आएगा तो उसमें किसी का हक दबाने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये भी इकराम मुस्लिम है कि एक बर्तन में जब शिरकत हो तो मेरे भाई दूसरे को तरजीह दी जाए। शादियों में इसका मुशाहिदा किया जा सकता है, शादियों में वली में बारात का तो खाना है नहीं शरीयत में, तो इसलिए मैं वली में की मिसाल दूंगा। बारात तो है ही, सारा सेटअप ही गलत है। वली में क्या होता है सबको पता है क्या होता है बताने की जरूरत ही नहीं। जब खाना लगता है, पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा, जब खाना लगता है तो ऐसा दौड़ते हैं जैसे किसी ने रस्सियों से बांधा हुआ था और रस्सी कैदी की रस्सी खोल दी। किसी कोई भागने की कोशिश कर रहा है, एक मिसाल है लेकिन आप समझेंगे हमें उससे तशबीह दे रहा है, वो मिसाल मुनासिब नहीं है। यानी कोई भागने की कोशिश कर रहा है, रस्सी बंधी हुई है, आपने क्या किया सर थोड़ी सी गिरा खोल दी, यूं करके झपटेगा। ऐसा झपटते हैं जैसे जिंदगी में कभी खाने को अगर उस वक्त बैठ जाएं कि हजरत पहले आप, ऊपर ऊपर से तो कह रहे होते हैं पहले आप, अंदर से होता है खटावे इसको ऐसा भागते हैं सिवाय चंद एक लोगों के, कुछ अच्छे लोग तो हर जगह होते हैं, ऐसा भाग, चलो भागना भी समझ में आता है, भूख लग रही है भाग गए, खाना तो सब नहीं है ना, आप बाद में खा लेंगे वो पहले या आप पहले वो बाद में, चलो खाना तो है, लेकिन निकालते कितना है बर्तन में, इस हवस में कि कहीं कम ना पड़ जाए। और कम पड़ने का डर भी नहीं होता, बोटियां जो है ना ये अच्छे अच्छे पीस, ये सीने का पीस लेग पीस ये वाला निकाल लिया दाएं, पता है मैं नहीं खा सकता इतना, लेकिन अगर दिल चाहा खाने का तो फिर दोबारा कितना टाइम लगेगा यहां खड़े होने में है भाई, और अगर खत्म हो गया तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मैं तो सुबह उठूंगा ही नहीं। डॉक्टर ने जो लिख के दिया है ना रोजाना आपको इतनी कैलोरीज कैलोरीज चाहिए रोजाना, डॉक्टर भी तो अजीब अजीब काम करते हैं ना, लिख के दे देते हैं इतनी चाहिए, जिसम जिसम को रोजाना कितनी कैलोरीज चाहिए याद रखो ये जिसम खुद बताता है, इसके लिए डॉक्टर से लिखवाने की जरूरत, डॉक्टरों को इतना मुसल्लत मत करो अपने ऊपर। लोग डॉक्टर से, एक साहब ने मुझे बताया डॉक्टर ने कहा है कि रोजाना 20 गिलास पानी पिए, अबे भाई कितना पानी पीना है ये आपका मैदा आपको खुद बताएगा, प्यास नहीं लगती सारा दिन में एक गिलास भी ना पियो, और अगर प्यास 30 गिलास की लगती है तो 20 भी कम है। ये जो प्यास कितनी रोटियां खानी है कितना पानी पीना है ये डॉक्टर को भी उसका अपना मैदा बताता है, یہ نیچرل چیزیں ہیں, ان میں ڈاکٹروں سے مشورے. پھر ایک بات بتا دوں, لوگ اس میں بڑی گڑبڑ کر رہے ہیں, صبح نہار منہ پانی پی رہے ہیں لوگ کھڑے, صبح صبح اٹھتے ہی ڈاکٹر نے کہا ہے صبح نہار منہ پانی پیو. معذرت ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہوں گے, دیکھو صبح نہار منہ اگر پیاس لگ رہی ہے نا سخت پی لو, ورنہ صبح نہار منہ دنیا کی کوئی قوم کوئی جانور بھی پانی نہیں پیتا. کبھی دیکھا کسی, سارے روٹی کی تلاش میں نکلتے ہیں صبح صبح. تو صبح نہار منہ اٹھتے ہی پانی پینا فطرت کے خلاف ہے, اس سے کچھ بیماریاں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں پانی نہار منہ پینے سے, قبض نہیں رہتا, بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے, شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتی ہے, یہ فائدے تو ہوتے ہیں مگر نقصانات بھی ہوتے ہیں. سمجھ رہے بات کو, کوئی بیمار ہے نا, کسی کو بی پی ہائی رہتا ہے تو سمجھ میں آ رہی ہے بات, کوئی شوگر کا مریض, نارمل آدمی جوانی میں تو نارمل ہی ہوتا ہے نا انسان, اس کو پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پانی پیے گا اس کا جسم کمزور ہو جائے گا, بہت ساری کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں اس سے, اور سمجھتے رہے نا آپ لوگ بات کو. ٹھیک ہے, میں ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن اس سے بہت ساری کمزوریاں, آج کل ویسے ہی بےچارے فارغ لوگ ہیں, جو آدمی شادی سے پہلے کسی حکیم کے پاس بیٹھا ہوا وہ سمجھ لو مسئلہ خراب ہے. تو اس سے سیکچولی بھی آدمی کمزور ہو جاتا ہے, گردے بھی خراب ہو جاتے ہیں اس سے. ہر جسم کا جو ہر عضو ہے نا, اس میں اللہ نے ایک حد تک صلاحیت رکھی ہے. اب آپ پانی پی پی کے گردوں کو اسی کام پہ لگا دیں سارا دن, وہ پیشاب بنا بنا کے نکالتے رہے تو گردے بھی ڈیمیج ہو جاتے ہیں تھوڑے دن میں, تو کہتے ہیں معاف کر بھائی اور بھی کوئی کام کرنے دے ہمیں. جسم کا ہر جو عضو ہے وہ تھک جاتا ہے کام کرتے کرتے. تو جب پیاس لگے پی لو, پیاس نہیں لگے چھوڑ دو. تو نیچرل لائف جو ہے نا, نیچرل لائف وہ اگر انسان گزارنا شروع کر دے تو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بیمار ہو جائے تو جاؤ ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر بیماروں کے لیے بنے, صحت مندوں کے لیے نہیں بنے. اور ڈاکٹر کی کسی ایسی بات کو کبھی قبول نہ کرو جو نیچر کے خلاف جا رہی ہو. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ رمضان میں روزہ رکھنا ایک نئی ریسرچ آئی ہے بعض ڈاکٹروں کی, کہ جب بہت زیادہ بھوکا ہوتا ہے نا انسان تو میدا ایک تیزاب چھوڑتا ہے جس سے میدے کو نقصان ہوتا ہے. میں نے کہا ان ڈاکٹر صاحب کے میدے کو ہوتا ہوگا, ہم بلوغت سے لے کے آج تک روزے رکھ رہے ہیں, رکھ رہے کہ نہیں رکھ رہے, کوئی نقصان ہوا؟ چائنا کے ڈاکٹروں نے ایک رپورٹ پیش کی ہے کہ روزہ رکھنے سے صحت خراب ہو جاتی ہے. چائنا والوں کی ہوتی ہوگی, ہماری روزہ رکھنے سے صحت اچھی ہوتی ہے, خراب نہیں ہوتی. اسلام دین فطرت ہے, وہ فطرت کے خلاف حکم نہیں دیتا. باقی جو میدا تیزاب چھوڑتا ہے چھوڑنے تو کچھ نہیں ہوگا, البتہ کوئی السر کا مریض ہے اس کو نقصان ہوتا ہے, السر کے مریض کو, کیونکہ جب میدا تیزاب چھوڑتا ہے اس کے زخم کو نقصان ہوتا ہے. تو بیمار کے لیے اللہ نے اجازت دے دی, سمجھ رہے بات کو, روزہ چھوڑنے کی, اس کو نقصان ہو رہا ہے وہ چھوڑ دے روزہ. لیکن نارمل آدمی جسے السر نہیں ہے اسے بھوکا رہنے سے نقصان نہیں ہوگا, کیونکہ اتنا پیٹ بھر کے تین تین ٹائم کھانا یہ کوئی انسان کی فطرت نہیں ہے, یہ ہماری عادت ہے. انسان تو بھوکا رہتا ہے, پھر جب سخت بھوک لگتی ہے پھر کھاؤ گے تو جو کھاؤ گے وہ جسم کو لگے گا. ہمارا مسئلہ خوراک کا نہیں ہے کہ خوراک کی کمی ہے, ہمارا مسئلہ خوراک کی زیادتی ہے. ہسپتال میں آپ کو جتنے مریض نظر آئیں گے کوئی بھی بھوکا رہنے سے بیمار نہیں ہے, سارے کھا کے بیمار ہوئے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو بھائی؟ نہیں سمجھ رہے, نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. سارے کھا کے بیمار ہونے والے ہیں, بھوکا رہنے سے بیمار نہیں ہوتا آدمی اور سیٹ ہو جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا اکرام کیا اور حکم دیا کہ جب ایک برتن میں کھاؤ تو ایک سے زیادہ کھجور نہیں اٹھاؤ, سمجھ رہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ترغیب دی, قرآن مجید میں ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. حکم یہ ہے کہ جب مجمع ہو, جگہ تنگ ہو, نیا آنے والا آدمی بھی اس مجمع میں بیٹھنا چاہتا ہے تو یہ نہیں کہ سب اپنی جگہ دھرنا مار کے بیٹھے رہیں, بلکہ اس کا اکرام کریں اور تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جائیں تاکہ اس کے لیے بھی بیٹھنے کی جگہ بن جائے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے؟ ऐसा ना वो खड़ा ही रहे, फिर वो आपको धक्के देना शुरू कर दे। तो जब नौ वारिस शख्स आए, आपको चाहिए खुद थोड़ी सी उसके लिए, और अल्लाह के अल्फाज देखें, फरमाया कुशादगी पैदा करो, अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा कर देगा, अल्लाह तुम्हारा इकराम करेगा। तुम दूसरे के लिए जर्फ वसी करोगे, अल्लाह तुम्हारे लिए गुंजाइश और कुशादगी पैदा कर देंगे। तो यह भी इकराम मुस्लिम में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान के लिए मजमे में जगह बनाने का हुक्म दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी जगह पे बैठा है, मजमे में बैठा है, नमाज में या कहीं भी, वो किसी काम से जाता है, तो जो जगह छोड़ के जा रहा है वो जगह उसी का हक है, उसकी इजाजत के बगैर किसी को वहां बैठने की इजाजत बोलिए नहीं है। ये भी इकराम की बात है, क्योंकि वो उसको मिसाल के तौर पर पेशाब आ गया या कोई प्यास लग गई, अब वो जब आएगा ना अपनी जगह दूसरे साहब को देखेगा तो इससे तकरार होगी, भाई यहां मैं बैठा हुआ था, भाई यहां मैं बैठा हुआ था, आप क्या कहेंगे, था हूं नहीं, आप दलील क्या देंगे, थे बैठे हुए थे, हो तो नहीं ना, नहीं यार बात ये मैं बता रहा हूं, हम लोग जो दलाइल लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, भाई यहां तो मैं बैठा हुआ था, मुझे प्यास लगी थी, पानी पीने चला गया था, आप जरा यहां से हट जाएं, तो आप हटेंगे, अगर आप पक्के नमाजी होंगे तो कभी भी नहीं हटेंगे, अगर आप पक्के नमाजी हैं, पक्के हज भी किया हुआ है तो सवाल पुलिस भी नहीं हटा सकती फिर आप, अगर आप पक्के नमाजी भी हैं साथ साथ आपने हज उमरा भी कर लिया तो अब पुलिस भी आप, क्योंकि आप हज कर चुके हैं भाई, आपको कौन हटाएगा आपकी जगह से, रमजान के रोजे भी पूरे और तरावी भी अलफलाही में पड़ी आपने, अब पुलिस भी आपको नहीं हटा सकती, समझ रहे हो, बल्कि आप दलाइल देंगे, वो कहेगा हट जाएं, मैं यहां बैठा हुआ था, आप कहेंगे बैठे हुए थे, अब मैं हूं, आप तो थे ना, अब नहीं हटूंगा मैं। अल्लाह के नबी ने पहले ही हुक्म दे दिया कि वो बेचारा किसी काम से गया है, जब आया है तो उसके लिए जगह छोड़ दो, कि भाई ये आपकी जगह थी, मैं गलती से बैठ गया था, मैं बोलिए ना भाई गलती से बैठ गया, असल में तो जगह आपकी है, बैठिए तशरीफ रखिए, वही उर्दू में क्या बोलेंगे, तशरीफ रखिए, तशरीफ लाइए। अब जब आप ये कहेंगे ना आप बैठिए, असल तो आप, मैं इसलिए बैठ गया था कोई इस जगह पे कब्जा ना कर ले और थोड़ा सा मसाला लगा दो, तो वो क्या कहेगा, बस आप ही बैठिए, उसको इतना अच्छा लगेगा ना भाई, लगेगा कि नहीं लगेगा, उसको इतना अच्छा लगेगा, वो कहेगा अब मैं नहीं बैठ रहा, अगर वो शरीफ आदमी होगा, ठीक है, तो क्या कहेगा, बस आप ही बैठ जाइए, मैं कहीं भी बैठ जाऊंगा, मैं कहीं भी बैठ जाऊंगा, अब बैठने की जगह नहीं, मैं जूतों में जाके बैठ जाऊंगा लोगों के। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मगर इससे इंसान का, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटीट्यूड, एटीट्यूड ही कहते हैं ना भाई, कुछ और तो नहीं कहते, इससे इंसान के रवैये का पता चलता है कि आप किस खानदान से बिलोंग करते हैं। उर्दू नहीं आती ना लोगों को, मजबूरन इंग्लिश बोलनी पड़ती है, आपका किस खानदान से ताल्लुक है इससे पता चलता है, और अगर नहीं उठ रहा वहां से तो भी पता चल जाएगा। तो मस्जिद में चूंकि ये ज्यादा है, देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये मस्जिद की मिसालें इसलिए दे रहा हूं कि मस्जिद में तो जरा सी भी मस्जिद की बेअदबी हो और ज्यादा गुनाह है ना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में भी अखलाक का इजहार किया है, अगरचे मस्जिद की किसी ने बेअदबी की हो अनजाने में। हदीस में आता है कि एक देहाती मस्जिद नबवी में आया, कौन सी मस्जिद, उससे बैतुल्लाह के बाद, मस्जिद हराम के बाद मस्जिद नबवी से मुकद्दस कोई मस्जिद नहीं है। सबसे पहले तो बैतुल्लाह, अल्लाह का जहां घर है, 1,00,000 नमाजों का सवाब एक नमाज पे, और मस्जिद नबवी में 50,000 नमाजों का सवाब। तो क्योंकि कच्चे फर्श थे, एक देहाती लोग ज्यादा अदबो आदाब नहीं जानते, वो आया, उसे पेशाब का तकाजा हुआ, मस्जिद ही के सहन में पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा दौड़े पकड़ने के लिए कि ये मस्जिद में पेशाब, ہم ہوتے بم سے اڑا دیتے. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں یعنی بات سمجھ میں. اور توہین رسالت کا کیس چلا کے ہمیشہ کے لیے یا تو جان سے مار دیتے یا قید میں. تحمل سکھایا ہے بردباری, جان کے نہیں کر رہے, گنوار ہیں, دیہاتی ہیں ایس ان کو. لیکن یاد رکھو, آپ کو اگر کوئی مسجد میں نظر آ جائے نا پیشاب کرتا ہوا, تو اب اتنا سادہ کوئی نہیں ہوتا جس کو آداب کا پتا نہیں ہوتا. اس سے بولو اپنے بیڈ روم میں کیوں نہیں کیا آپ نے, ہے بھائی؟ بد اخلاقی تو اس سے بھی نہ کریں, بد اخلاقی تو اس سے بھی نہ کریں, لیکن اس کو تمیز کے دائرے میں تھوڑی سی گوش مالی اس کی اس زمانے میں ضروری ہے, کیونکہ وہ اتنا سادہ آج کل کوئی نہیں ہوتا. اگر ہے تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو جو نبی نے ان کے ساتھ کیا. بعض ہوتے بھی ہیں, کوئی مجذوب ہے, دیوانہ ہے یا بچہ ہے. بچے تو سارے بے وقوف ہوتے ہیں نا. بچہ اگر مسجد میں پیشاب کر لے تو ایک طوفان آ جاتا ہے. کوئی بات نہیں بھائی, بچہ ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ کر دیا, اس کے والد سے بولو, والدین سے بولو, بھائی یہ جگہ صاف کریں. غصہ نہیں کریں اس پہ, غصے والی کوئی بات نہیں ہے اس میں. بچے تو سادہ ہی ہوتے ہیں نا میرے بھائی, بچے تھوڑی جان کر یہ کام کرتے ہیں. تو بچے نے کر دیا تو آپ بچے نہیں ہیں, آپ سمجھداری کا مظاہرہ کریں. البتہ یہ ضرور ہے کہ بچہ تو بے وقوف ہوتا ہے, بچے کے والدین بے وقوف نہیں ہوتے. تو والد کو چاہیے جو بچے کو ساتھ لے کر آیا ہے, کہ بچے نے اگر مسجد میں پیشاب کر دیا ہے تو اس کو خود صاف کرے. وہ آپ کے بچے نے یہ کام کیا تو بھائی میں, میرے بیٹے نے کیا تو میں یہ صاف کروں گا. لیکن اس پہ لڑائی بھڑائی انتظامیہ ہو گئے, گریبان پکڑ گئے, دھکم پھیل, یہ سب غلط ہے. تو کیا دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک دیہاتی صحابی آ کے پیشاب کر رہے ہیں, صحابہ دوڑے ان کی طرف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا, کرنے دو کیونکہ اب تو شروع ہو گیا ہے, درمیان میں تھوڑی روک سکتے ہیں, درمیان میں نہیں روک سکتے, کرنے دو, اب شروع کر دیا, اب کرنے دو. جب وہ فارغ ہوئے ان کو بلایا اور فرمایا کہ یہ جو ہماری مسجدیں ہیں یہ ایسی نہیں ہیں کہ ان میں گندگی ڈالی جائے. مسجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم ہے, بہت محبت سے سمجھایا. وہ صحابی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اچھے اخلاق والا میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا. بڑی محبت سے سمجھایا اور پھر صحابہ کو حکم دیا کہ یہاں پانی بہا دیں, یہاں کیا کر دیں, پانی بہا دیں. تو پاک کر دیا اس کو. ایک انگریز نے لکھا ہے, انگریز نے, گورے نے لکھا ہے کہ کسی کی عبادت گاہ میں کوئی پیشاب کر دے اور سربراہ کا یہ رویہ ہو, دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی ہے انگریز نے, کہ عبادت گاہ میں آ کے آپ پیشاب کریں کسی کی اور اتنے اچھے اخلاق سے اس کو تبلیغ کی جائے, نہ جھڑکا نہ مارا, یہ سوچ کے کہ نہ سمجھیں. تو اس انگریز نے اعتراف کیا. تو میرے بھائی, ہمیں یہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کی ضرورت ہے. بتاؤ ہے یا نہیں ہے؟ رکھ کے چماٹ لگاتے ہیں. کوئی بچہ آ جائے نا مسجد میں, کہتا میں نے رکھ کے چماٹ مارا اس کے, رکھ کے, گندے پاؤں لے کے آ گیا تو رکھ کے چماٹ مارا. تو گندے پاؤں لے کے آنا اتنا مسئلہ نہیں ہے, بچہ ہے. آپ کا جو رکھ کے چماٹ لگانا ہے, آپ کو تربیت کی زیادہ ضرورت ہے, سمجھ رہے ہیں؟ البتہ یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں کہ اخلاق کی تعلیم دو تین چار دفعہ ہے, پھر بھی اگر کوئی نئی باز آ رہا تو پھر شریعت میں ڈنڈے کی بھی تعلیم ہے, پھر رکھ کے چماٹ لگانے کی بھی. ایک دفعہ ہو گیا, دو دفعہ ہو گیا, تین دفعہ ہو گیا, وہ بہت ہو گئی بھائی, اب تو سمجھ میں آ جانا چاہیے نا. پھر رکھ کے چماٹ بھی ہے, لیکن رکھ کے چماٹ ہم لوگ پہلے لگا دیتے ہیں تو وہ تیسرے چوتھے نمبر پہ جا کے ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں بھائی بات کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ ساری چیزوں کا تعلق اکرام مسلم سے ہے, اور اس پر بہت ساری حدیثیں, بہت سارے واقعات ہیں, اسلاف کے واقعات ہیں, قرآن مجید کی ترغیبات ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا اسلام میں غیبت حرام ہے, اس کی وجہ بھی اکرام مسلم ہے, کہ شریعت تو چاہتی ہے کہ آپ دوسرے کی عزت کریں, نہ کہ آپ اس کی برائیاں کر کے اس کی عزت کو تار تار کر دیں، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اس کی وجہ بھی اکرام مسلم ہی ہے۔ اکثر میں ایک واقعہ سناتا ہوں، وہ بس واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ واقعہ آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا، میرا گلا بھی بہت بیٹھا ہوا ہے، بالکل آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا۔ تو ایک عرب کا واقعہ ہے، یہ ہمارے استاذ نے ہمیں سنایا، ان کی اس عرب سے ملاقات ہوئی ہوگی۔ سعودی عرب کے ایک عربی تھے، امریکہ سے سعودی عرب کی طرف آ رہے تھے وہ، یا انگلینڈ سے، مجھے کنٹری کا نام یاد نہیں ہے۔ تو وہ عربی کیا بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ایک انگریز ہوائی جہاز میں، یہ عربی کی داڑھی اور جبہ۔ تو انگریز نے جب دیکھا ان کی طرف تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ، اس کا خیال تھا کہ یہ دہشت گرد ہیں، داڑھی بھی ہے، عربی بھی ہے، جبہ بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ انگریز نے نفرت سے اس نے منہ دوسری طرف کر لیا، تھوڑا سا نفرت ہے، مسلمان بیٹھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب کھانا آیا، اکرام یہی تو ہوتا ہے کہ تھوڑی سی خدمت کر لیں آپ کسی کی، کھانے کے دوران کوئی پانی مانگ رہا ہے تو بجائے جگ پکڑانے کے گلاس میں پانی نکال کے پکڑا دو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہوتی ہیں جس سے اکرام کا پتہ چلتا ہے۔ اور یاد رکھو، گلاس میں جھوٹا پانی بچانا نہیں چاہیے اس زمانے میں۔ صحابہ ایک دوسرے کا جھوٹا پیتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کے دانت صاف ہوتے تھے اور منہ بھی صاف ہوتا تھا۔ آج مسئلہ یہ، دعوت میں کہیں جاؤ نا تو سب مشترک بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پانی بچا دیتے ہیں گلاس میں، اب اسے کہاں پھینکو، اب پھینکنے کی جگہ ہے نہیں، مجبوراً پینا پڑتا ہے۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے، صحابہ تو جھوٹا پیتے تھے تو مولوی صاحب آپ کیوں نہیں پی رہے، پھینکنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بات یہ کہ صحابہ گٹکا نہیں کھاتے تھے، اور دعوت میں کئی لوگ گٹکے والے بھی، بولو نا بھائی، سگریٹ والے بھی، پان والے بھی، گٹکے والے بھی، ورنہ کم از کم میلے دانت والے تو 99% بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دانت ہی صاف نہیں کرتے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ لوگ ایسے نہیں ہیں، میں آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں بھائی۔ تو میں دعوت میں باتوں میں دانت چیک کر لیتا ہوں سامنے والے کے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا جھوٹا پینے کا نہیں ہے۔ صحیح سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پینے کا نہیں ہے۔ تو جھوٹا پینا جائز ہے، بلکہ باعث برکت ہے، مسلمان اس سے محبت بڑھتی ہے، بشرطے کے سامنے والے کے دانت صاف ہو، گٹکا نہ کھاتا ہو، سگریٹ نہ پیتا ہو، ورنہ وہ اس میں ہیگ آ جاتی ہے۔ اس لیے اس زمانے میں نہ اپنا جھوٹا کسی کو خود سے پلائیں اور نہ کسی کا پیئیں، پانی پینا ہو پورا گلاس پی کے رکھ دیں، ختم کر دیں تاکہ وہ پینے میں کسی کو کراہت نہ آئے۔ سمجھ رہے بات کو؟ ساری چیزیں ویسی ہوں تو پھر ویسا معاشرہ بنے گا نا، آدھی وہاں کی آدھی یہاں کی، ایسا نہیں چلتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا بات چل رہی تھی بھائی؟ ہاں، وہ عربی کا واقعہ سنا رہا تھا، اور اس طرح سے جو ہے نا اس کا اکرام۔ اب وہ ایئر ہوسٹس کچھ بھی لے کے آ رہی ہے، چائے کا پوچھ رہی ہے تو یہ اس کو بھی پوچھ رہے ہیں، تھوڑی سی ٹافی وافی نکال کے دے دی۔ تھوڑی دیر میں وہ انگریز مانوس ہونے لگا آہستہ آہستہ۔ انسان کے ساتھ جب اکرام اور محبت کا معاملہ کیا جائے تو قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، فرمائے تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہے وہ بہترین دوست بن جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بہترین دوست بن جائے گا اگر اس کی اذیت پہ صبر کرو۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اکرام کرنا شروع کر دیا، کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، پوچھ بھی رہے ہیں۔ اس کو بڑا حیران کہ بھئی یہ تو دہشت، یہ تو میں سمجھ رہا تھا ابھی پھٹ جائے گا یہ تھوڑی دیر میں، یا جہاز کو ہائی جیک کر لے گا اور سب کو، یہی داڑھی والوں کا یہی ہے۔ میں نے ایک دفعہ اپنی بائک ایک جگہ کھڑی کی ہے، تھوڑی دیر کے میں پگڑی بھی پہن کے چلا گیا تھا بازار، تو میں واپس آیا، دکان والے کہہ رہے ہٹاؤ بھائی جلدی سڑو یہاں سے۔ میں نے کہا کہہ رہے یار آپ کوئی بم وم نہ رکھا ہو اس میں آپ نے۔ میں نے کہا میں آپ کو بم والا لگ رہا ہوں؟ کہہ رہے کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی، مولویوں کا کوئی بھروسہ، یہ حالات ہو گئے۔ تو کہہ دے میں نے جب اکرام کیا تو وہ تھوڑا مانوس ہو گیا اور گپ شپ شروع کر دی۔ बातों बातों में उसने पूछा कि भाई आप मेरे साथ ऐसा मामला क्यों कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं मेरी, इकराम कर रहे हैं। अरब ने हदीस सुनाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाही वल यौमिल आखिर फल युक्रिम जारहू। सही है, बुखारी की हदीस है कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने साथ बैठने वाले का इकराम करे। पड़ोस में घर भी दाखिल है, और कुरान मजीद में जो साथ हम सफर है ना आपके, हम सफर बस में या जहाज में जिसकी सीट आपके साथ है उसके इकराम का भी कुरान मजीद ने हुक्म दिया है कि थोड़ी देर का सफर है उसमें इज्जत के साथ कर लो सफर, उसमें भी गरेबान खींच रहे हो, तू इधर बैठो, तेरे को यहां किसने बैठाया। अलबत्ता अपनी सीट पे किसी को बैठने देना ये एक अलग चीज है। मैं नहीं बैठने देता अपनी सीट पे किसी को जो बगैर टिकट सफर करते हैं, क्योंकि इससे ये जो भिखारीपन है ना इसमें और इजाफा होता है। बहुत से लोग आते हैं इस चक्कर में किसी की सीट पे बैठेंगे हम, बाकायदा इसी नीयत से बसों में सवार होते हैं, तो वो एक अगर ऐसे लोगों की हौसला अफजाई की जाए ना तो ये तो ऐसे ही सफर करते रहेंगे। लेकिन इकराम अलग चीज है, जो अपनी सीट पे बैठा है आप उसके साथ अच्छा सलूक करें, चाहे हवाई जहाज में हो, चाहे बस में हो, चाहे WER में हो, कहीं भी हो। तो अब आपने उसने क्या किया कि उसने हदीस सुनाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है अपने साथ वाले का इकराम करे। वो हैरान, क्योंकि उसको तो यही सुना हुआ है कि नबी ने यह फरमाया जिस काफिर को देखो जान से मार दो, उनको यह सिखाया गया है, उनको यह बताया कुरान में है कि जो काफिर जान अदरा है बम से उड़ा दो। हालांकि ऐसा कुरान में कहीं नहीं लिखा। मैदान जिहाद के अहकाम अलग होते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह मैदान जिहाद में बुजदिल नहीं है, काट के खाने वाले लोग हैं मैदान में नहीं, क्योंकि लड़ोगे तो मारेंगे फिर हम, बुजदिली ऐब है। और आम हालात में मुसलमान नरम दिल होता है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी पड़ोसी को हदिया भी भेजा करते थे, यहूदी का बच्चा बीमार हुआ मौत की हालत में, यहूदी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजियत के लिए गए हैं, बीमार पुरसी के लिए गए, खैर खैरियत मालूम करने के लिए, जब पहुंचे तो देखा भाई इसकी तो हालत है निजाए मरने वाला है, तो अब उसके इकराम का तकाजा क्या है कि मौत से पहले इसको तोबा करा दो ताकि जहन्नम की आग से बच जाए। ताजियत के लिए गए थे, लेकिन जब देखा ये तो नजा की हालत में है, तो आपने फरमाया कि तुम कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लो ताकि जहन्नम की आग से बच जाओ। तो उसने अपने बाप की तरफ देखा, बाप ताना ना देके मौत के वक्त मौत के डर से मेरे बाप दादा के दीन को छोड़ रहा है, तो यहूदी अकलमंद था, उसने कहा कि अतीअ मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद की बात मान ले, खुद कलमा नहीं पढ़ रहा लेकिन ये इकराम है, इकराम देख रहा है कि चल के आए मेरे बेटे की आया ताजियत नहीं सॉरी आयादत के लिए, तो इकराम का असर होता है ना, इकराम का असर होता है, देख रहा है कि भाई आयादत के इतने बड़ी शख्सियत हैं, मैं उनको नबी नहीं मानता मगर आए किसके लिए, बीमार पुरसी के लिए मेरे बच्चे की, इस अखलाक से असर होता है। तो यहूदी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ले, वो बच्चे ने कलमा पढ़ा और रूह निकल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नजा बी नस्मतम मिनन नार, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरी वजह से मेरे जरिए से एक जान को जहन्नम की आग से बचा लिया, जिसने मेरी वजह से एक जान को जहन्नम की आग से बचा लिया। तो जब यहूदी की बीमार पुरसी का हुक्म है तो मुसलमान की बीमार पुरसी तो उससे ज्यादा है, खैर खैरियत मालूम कर ले इंसान कि भाई कैसे हैं, तबीयत कैसी है। तो जल्दी से वाकया मुकम्मल करूं, तो इन्होंने यह हदीस सुनाई, वो अंग्रेज बड़ा हैरान कि हम तो इस कुछ और सुनते थे, ये तो धमाके से उड़ा देते हैं। तो उस अंग्रेज ने पूछा और तुम्हारे नबी ने तुम्हें किन किन बातों की तालीम दी है। इस अरब ने बताया कि हमें नमाज का हुक्म है, रोजे का हुक्म है, जकात का हुक्म है, बूढ़े वालदेन को उफ करने की भी इजाजत नहीं है, इस तरह की बहुत सारी बातें बताई। तो कहते हैं कि जब हवाई जहाज हवा में उड़ रहा था, टेक ऑफ कर रहा था, तो इसके दिल में इस्लाम की दुश्मनी और मेरी दुश्मनी, लेकिन जब जहाज लैंड करने लगा तो लैंड करने से पहले पहले ये इस्लाम कबूल कर चुका था, ये अंग्रेज जो था। ये किस बुनियाद पे मेरे भाई, इंसान का इकराम। تو ہم نمازی بھائیوں کو جن میں میں خود بھی داخل ہوں, ابھی تو غصہ نہیں آ رہا نا مجھے اس لیے سب کا اکرام وکرام کر رہا ہوں, اگر غصہ آ گیا کسی بات پہ تو ہم سب ایک ہی جیسے ہیں بھائی. پھر اصل تو ہے غصے میں کنٹرول کرنا اپنے آپ کو, غصے میں کنٹرول کرنا. غصے میں تو دل چاہتا ہے گردن دبا کے مار دو اس کو جان سے, میرا بھی یہی دل چاہتا ہے, سب کا یہی چاہتا ہے, کیونکہ سب پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں, اور سب بڑی بات ہے نمازی ہیں. اب تو الحمدللہ میں نے حج بھی کر لیا پچھلے سال, تو اب تو اور زیادہ غصہ آنے لگا ہے. تو بھائی اس چیز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, مسلمان کے اکرام کو فروغ دینے کی. شادیوں میں کھانے میں جب بیٹھے آرام سے بیٹھ جائیں, بھائی تو پہلے کھا لے, کوئی بات نہیں, چار بوٹیاں زیادہ کھا لے گا, میں آخر میں سادہ چاول پہ گزارا کروں گا, عزت کے ساتھ دو نوالے کھا لوں گا, اس بے عزتی سے بہتر ہیں جس میں انسان اپنے ضمیر, انسان کا ضمیر اسے ملامت. تو ہر موقع پر اس کا خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. چونکہ حاجی صاحب ہیں تو بجائے اس کے کہ زیادہ اکرام ہو اور نمازی آدمی اور توہین کرنا شروع کر دیتا ہے, اسی میں ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ ہیں ہی مکہ اور مدینہ کے, اگر آپ کو نیشنلٹی ملی ہوئی ہے نا مکہ اور مدینہ کی, پھر تو آپ اور بھی زیادہ اکرام کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ میں سعودی عرب میں لائن میں کھڑا ہوا تھا تو ایک صاحب آئے اور مجھے پیچھے دھکا دیا اور میری جگہ پہ کھڑے ہو کر کہنے لگے انا سعودی, میں سعودی ہوں. چونکہ وہ مکہ اور مدینہ کے ہیں لہذا ان کو اجازت ہے کہ وہ کوئی اگر لائن میں کھڑا ہے تو اس کو پیچھے دھکے دے کے دھکیلنے پیچھے اور اس کی جگہ آ کے کھڑے ہو جائیں, کیونکہ وہ مکہ اور مدینہ کے ہیں. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو جتنا مقدس مقام سے تعلق رکھتا ہے, جس کا مکہ مدینہ سے تعلق ہے یا مسجد سے تعلق ہے, تو ماشاءاللہ اتنا ہی اس میں حساب کتاب جو ہے ذرا خراب ہونے لگتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سے لوگ سعودی عرب جا کے مرتد ہو جاتے ہیں. میں خود گیا بھی وہاں, دیکھا کہ ایک پٹھان آدمی نے, پٹھان نے مجھے کہا مجھے عربی زبان سے نفرت ہے. میں نے کہا اللہ سے ڈرو, یہ جملہ کفری آئے, عربی زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے, قرآن کی زبان ہے, صحابہ کی زبان ہے, اس کو نفرت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ یہاں کے جو جن کے پاس یہاں کی قومیت ہے, یہ شخص مکہ میں تھا, یہ پٹھان مکہ میں حرم کے قریب بات کیا کر رہا ہے کہ مجھے عربی زبان سے نفرت کیوں؟ اس لیے کہ عربوں نے اس کے ساتھ بہت بدسلوکی کی تھی, بہت زیادہ بدتمیزی اور بدسلوکی کی تھی صرف سعودی ہونے کی بنیاد پر. تو یاد رکھو سارے سعودی ایسے نہیں ہیں, اچھے بھی ہیں وہاں پہ, لیکن یہ جو اس قسم کے سعودی ہیں نا جن کو سعودی آنا, سعودی آنا عربی, یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں, یہ ان کی اپنی قوم پرستی ہے جو ان کے حکمرانوں نے ان میں ڈالی ہے, یہ اسلام نہیں ہے. اسلام وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, جس میں حضرت سلمان فارسی کو فوج کا امیر بنایا, کمانڈر بنایا. حدیث میں ہے کہ سلمان فارسی جب فارس پہ ایران پہ سے لڑنے کے لیے گئے ہیں, ایران سے لڑنے کے لیے, تو فرمایا کہ یا اہل فارس انا رجل منکم ترون العرب یطیعوننی, کیسے عجیب الفاظ ہیں, اے میری قوم کے لوگوں, اے فارسیو, میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں لیکن دیکھو کہ عرب وہ میری فرما برداری کر رہے ہیں, میری اطاعت کر رہے ہیں. عرب ہو کے کمانڈر کس کو بنایا انہوں نے؟ فارسی بان کو, جو پرشین فارسی بولنے والا. تمہاری قوم کا آدمی مگر مجھے عزت کہاں ملی ہے؟ عربوں میں. نہیں یاری بات, ہوں تمہاری قوم کا مگر مجھے پروٹوکول کون دے رہا ہے؟ صحابہ عرب. حالانکہ وہ قریشی بھی تھے ہاشمی بھی تھے, یہ صرف سعودی ہیں, نہ قریشی نہ ہاشمی, صرف نیشنلٹی ملی ہوئی ہے, سمجھ رہے ہو بات کو؟ لیکن نیشنلٹی مل گئی تو اب پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے. جن صاحب نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ سعودی ہونے کی بنیاد پر مجھے پیچھے دھکیل دیا, کہتے میں جرمنی گیا, وہاں ایسی حرکت نہیں ہوتی, وہاں جرمنی کی جو نیشنلٹی ہے جس کے پاس وہ اکرام کرتا ہے, سر پلیز پہلے آپ, سمجھ رہے بات کو؟ تو جب یہ تضاد نظر آتا ہے نا ایک کمزور ایمان والے شخص کو, تو وہ پھر کیا کہتا ہے کہ ان کا دین صحیح ہے اور عربوں کا دین باطل ہے, معاذ اللہ. تو یاد رکھو یہ دین عربوں کا نہیں ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا الا لا فضل لعربی علی عجمی, کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے. اور ایک اور بات, یہ جو فلسطین کی لڑائی ہے, فلسطین کی لڑائی, یہ عرب اسرائیل کی جنگ نہیں ہے, یہ کس کی جنگ ہے؟ مسلمان اور اسرائیل کی جنگ ہے. یہ
لیکن سعودی عرب کے جتنے حکمران ہیں وہ اس کو عرب اسرائیل جنگ کہتے ہیں. یہ یاد رکھو ایک سازش ہے, سازش. ان کو پتا ہے کہ اس کو عرب کی جنگ قرار دیں گے تو یہ قومیت کی جنگ ہو جائے گی. نہیں یاری بات سمجھو, میرا خیال ہے یہ پھر کون سی جنگ ہو جائے گی؟ قوم پرستی کی, کیونکہ عرب ایک قوم ہے اور اسرائیل ایک قوم ہے. تو عرب اسرائیل کا مطلب کیا ہوا؟ ایک قوم کی دوسری قوم سے جنگ. تو جب عربوں کی جنگ ہے تو اس میں پاکستانیوں کا کیا, مہاجر پٹھان پنجابی کا کیا واسطہ بھائی اس میں؟ لیکن جو فلسطین کے جو مجاہدین ہیں جو لڑ رہے ہیں اسرائیل کے خلاف, وہ کہتے ہیں کہ یہ عرب اسرائیل جنگ نہیں ہے, یہ مسلمان کی اور یہودی کی لڑائی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو میرے بھائی؟ جب عراق میں بمباری ہوئی ہے نا, اتحادیوں نے مل کے عراق کے خلاف بم برسائے ہیں, تو میں نے خود عرب حکمرانوں کا بیان اس وقت ریڈیو میں سنا تھا کہ یہ عربوں کے خلاف امریکہ کی لڑائی ہے جو عراق تک محدود رہنی چاہیے, اس کے علاوہ کسی اور عرب ملک پہ امریکہ حملہ نہ کرے. کتنی بدبختی کی بات ہے, جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو یہ امریکہ کی عرب کے خلاف نہیں بلکہ کس کے خلاف ہے؟ اسلام کے خلاف ہے. اگر عرب حکمران یہ کہتے کہ یہ کسی اور اسلامی کنٹری پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے, کسی اور اول تو عراق پہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا, عراق بھی تو مسلمان ملک ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ اپنے ایمان سے دستبردار نہ ہوں, اپنے ایمان کی حفاظت کریں, اور عربوں کے امتیازی سلوک کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا, سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بھی چند لوگ ہیں, ورنہ سعودی عرب میں الحمدللہ اچھے عرب بھی بہت ہیں, ایسے ہم نے بھی دیکھے, اکرام کرنے والے, عزت دینے والے دوسرے کو. تو یہ چونکہ عرب ممالک میں جو لوگ جاتے ہیں, جو یورپ میں امریکہ میں رہتے ہیں نا, میرے پاس فون آتے ہیں کہ ہم سعودی عرب جا رہے ہیں جاب کے لیے, تو بسا اوقات میں منع کر دیتا ہوں کہ تم اچھے بھلے رہ رہے ہو, عزت کے ساتھ کما رہے ہو, وہاں جاؤ گے تو کلچر کا جب فرق دیکھو گے نا, کہ امریکہ میں تو عزت ہو رہی تھی اور سعودی عرب میں سعودی ٹھڈے مار مار کے بھگا رہے ہیں, تو پھر فوراً کس سے نفرت ہوتی ہے؟ عربوں سے نہیں بلکہ اسلام سے نفرت ہو جاتی ہے. تو کمزور ایمان والوں کو میں کہتا ہوں ادھر ہی رہو. میں نے دیکھا ہے وہاں مکہ میں لوگوں کو دیکھا ہے عربی زبان کو برا بلا کہہ رہے ہیں, تو یہ بری بات ہوتی ہے. تو میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ عرب کا کلچر ہے, یہ اسلام کا نہیں ہے, اسلام میں برابر ہے, حساب کتاب ایسا نہیں ہے. میں نے بتایا ایک مثال دی کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو فارس کے تھے مگر نبی نے کمانڈر بنایا ان کو. حضرت زید ابن حارثہ بھی عربی نہیں تھے, غلام تھے, پکڑ کے لایا گیا تھا ان کو کہیں باہر سے. زید ابن حارثہ کو نبی نے کمانڈر بنایا ہے جنگ میں. تو یہ سارا جو ابھی کلچر چل رہا ہے نا, یہ ان لوگوں کا ہے بنایا ہوا, یہ اسلام کا نہیں ہے. اس لیے اسلام کی تعلیمات, ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو, ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اس لیے مدد نہیں کرتے کہ وہ عربی ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ مسلم ہیں. اور سارے المسلمون کل جسد الواحد, سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں, عربی ہو, بلوچی ہو, پنجابی ہو, پٹھان ہو, جو بھی ہو. یہ قوم پرستی کی لعنت تو غیر مسلموں کی لگائی ہوئی ہے, ہماری نہیں ہے یہ. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.